حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذل المستكبرين ويهلك ملوكاً ويستخلف آخرين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمه رزق الورى وبوجوده ثمرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لهم اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات على محمد. حضرت محترم، جیسا کہ اعلان ہوا ہے کہ آج کی اور کل کی جو نشستیں ہیں ان کا موضوع ہے ریاست مدینہ کے خد و خال. ریاست مدینہ کی اصطلاح آج کل آپ سن رہے ہوں گے، مختلف لوگ اس پہ تبصرے کر رہے ہیں، مضامین بھی لکھ رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ایک نئی بحث یہ جاری ہو گئی ہے. تو اس پہ ایک ہمارا بھی کچھ ان پٹ ہے کہ ریاست مدینہ سے ہم کیا مراد لیتے ہیں. ریاست مدینہ سے مراد وہ ریاست ہے جو پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں نافذ کیا، اور آپ کی قیادت میں ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آیا. جو ہمارے سیکولر دوست ہیں ان کو اس لفظ کے اوپر سخت اعتراض ہے، لفظ ریاست کے اوپر، اور وہ کہتے ہیں کہ ریاست کہاں سے آ گئی، کیا اللہ کے رسول حکمران بن کے آئے تھے، کیا آپ نے کوئی حکومت قائم کی. حکومت کے تو مختلف شعبے ہوتے ہیں، مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ، تو کیا یہ شعبے اس زمانے میں موجود تھے، پھر آپ اس کو ریاست کیوں کہتے ہیں. بس کہہ دیں ایک معاشرہ وجود میں آ گیا، لیکن بات اتنی سادہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے وہ حکمران بن کے، بادشاہ بن کر نہیں آئے، بلکہ وہ ہادی برحق بن کر آئے، ہدایت دینے کے لیے آئے. آسمانی کتابیں بطور ہدایت آئی ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت دینے کے لیے آئے. ھو الذی ارسل رسولہ بالھدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. تو بے شک یہ ہادیان برحق ہیں، ہدایت ہی کے لیے آئے ہیں، لیکن ان کی ہدایت پہلے مرحلے پر تو انڈیویجولز کے ساتھ ہوتی ہے کہ ایک انسان کی تربیت کرنا، ایک انسان کا تزکیہ کرنا، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ایک انسان کو تعلیم دینا. لیکن جب معاشرے میں بہت سارے انسان تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ تیار ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب ان کو سینٹر آف پاور کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. ایک ایسا وقت آتا ہے کہ بالآخر ان کا مقابلہ، ان کا آمنا سامنا اس قوت سے ہو جاتا ہے کہ جو معاشرے پر حاکم قوت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ مقابلہ وہ نہیں کریں گے تو وہ جو ابتدائی تعلیمات انہوں نے دی ہے، وہ جو اخلاقی تربیت کی ہے، وہ جو تزکیہ نفس کیا ہے، اس کے مراحل پورے نہیں ہو سکیں گے. مثال کے طور پر اگر معاشرے پر فرعون مسلط ہے اور موسیٰ علیہ السلام درس اور تدریس سے کام چلا رہے ہیں، لوگوں کے اخلاق صحیح کر رہے ہیں، لوگوں کو عبادات سکھا رہے ہیں، لیکن حاکم قوت جو ہے وہ فرعون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا جو ایجنڈا ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ یہ ظالم حکومت ہے. جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت تک انسان آزاد نہیں ہوں گے معاشرے میں. جب تک انسان آزاد نہیں ہوں گے، خداوند عالم نے جو انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے ایک پروگرام دیا ہوا ہے، انسان کے اندر جو ایک پوٹینشیل رکھی ہے، اس کمال تک انسان پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ وہ معاشرہ ہے، وہ نظام ہے کہ جس کو آزادی کے ساتھ اس کمال تک پہنچنے نہیں دیتا. تو ایک ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ جب خدا کا حکم بھی ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اذهب الی فرعون، اذهبا الی فرعون، تم جاؤ فرعون کی طرف، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، موسیٰ و ہارون. انہ تغا، کیونکہ وہ سرکش ہو گیا، باغی ہو گیا ہے، بے قابو ہوا جا رہا ہے. تو ایک موقع ایسا آتا ہے جب سرکش اور باغی اور بے قابو جو حکمران ہیں ان کے مقابلے میں الہی نمائندے کو آنا ہوتا ہے اور ان سے ان کی لڑائی ہو جاتی ہے، جنگ ہو جاتی ہے. یہ جو ہمارے سوشل ورکرز ہیں جو معاشرے میں اصلاح چاہتے ہیں اور وہ معاشرے سے جو معاشرتی خرابیاں ہیں، ناہمواریاں ہیں، ان کو دور کرنا چاہتے ہیں، غربت، جہالت، بیماری، بے روزگاری، آپ نے دیکھا آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، روٹیاں بانٹ رہے ہیں، راشن بانٹ رہے ہیں، کسی کا علاج معالجہ کرا دیا، کسی بچے کی فیس دے دی. یہ سب اچھے کام ہیں، یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اچھے کام ہیں، یقیناً یہ سب اچھے کام ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام ہمیں اس قسم کا کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. انبیاء علیہ السلام یا امام طاہرین کے بارے میں بھی بعض اوقات غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ امام حسن کا دسترخوان کوئی ایسا تھا جیسے ہمارے چوراہے میں دسترخوان لگا کے لوگ کھلا رہے ہیں. امام حسن علیہ السلام اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتے تھے. ہاں، امام طاہرین کا دسترخوان وسیع تھا، جو ان کے پاس آتا تھا وہ کچھ نہ کچھ لے کے جاتا تھا، کھا کے جاتا تھا، محروم نہیں جاتا تھا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس طرح کوئی دسترخوان کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا جس طرح آج کل چوراہوں پہ لوگوں کو بٹھا کے ان کی عزت نفس کو مجروح کر کے اور ان کو کھانا کھلا کے ان کی تصویریں چھاپی جا رہی ہیں، تو یہ ان کا مزاج نہیں ہے. تو انبیاء علیہ السلام یہ کام نہیں کرتے تھے کہ راشن بانٹ رہے ہوں لوگوں کو، یقیناً مستحقین کی امداد بھی کیا کرتے تھے وہ، لیکن یہ جو ہمارے سوشل ورکرز ہیں یہ اچھا کام کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے غلط کام کر رہے ہیں، لیکن یہ اصل میں اس طاقت کے سرچشمے سے ٹکرانا نہیں چاہتے، مقابلہ نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہمارا بھی کام ہوتا رہے اور جو نظام چل رہا ہے وہ چلتا رہے. آپ راستے سے گزر رہے ہیں، ایک شخص بھوک سے بلبلا رہا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں، وہ کہتا ہے میرے پاس جو پیسے تھے وہ ایک آدمی چھین کے لے گیا، اب میں بھوکا ہوں. آپ نے کہا اچھا یہ لیں، جیب سے آپ نے 100 روپے کا ایک نوٹ نکال کے اس کو دیا، آپ نے کہ سامنے ہوٹل ہے نا، جاؤ کھانا کھا لو. اچھا کام کیا آپ نے، ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا. لیکن ایک دوسری گلی میں آپ جائیں گے ایک آدمی اور رو رہا ہوگا، ابھی 100 روپے اس کو بھی دیں آپ، پھر آگے جائیں گے ایک اور مل جائے گا، دوسرے دن جب آپ آئیں گے پھر یہ رو رہا ہوگا یہاں بیٹھا ہوا کہ آج پھر میرے ساتھ یہی ہو گیا. تو کتنے لوگوں کو آپ 100 روپے بانٹیں گے اور کب تک بانٹیں گے؟ کبھی تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیسے چھین کے لے جاتے ہیں، آخر وہ کون ہے جو اس کے پیسے چھین کے لے کے جاتا ہے؟ یہ غریب ہے تو کیوں غریب ہے، یہ بھوکا ہے تو کیوں بھوکا ہے، اس کے پاس لباس نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے لباس، اس بچے کی فیس اگر نہیں دے پا رہا ہے اس کا باپ تو کیوں نہیں دے پا رہا ہے؟ یہ معاشرے کی ناہمواری، یہ غیر عادلانہ نظام. ایک مرتبہ اگر آپ نے آ کے اس شخص کی کلائی میں ہاتھ ڈال دیا کہ جو اس کے پیسے چھینتا ہے، جس کی وجہ سے یہ غریب ہے، جس کی وجہ سے یہ بیوہ ہے، جس کی وجہ سے یہ یتیم بے سہارا ہے، اگر آپ نے ایک مرتبہ اس کی کلائی میں ہاتھ ڈال دی تو آپ سوچیں کہ اتنی آسانی سے وہ بھی نہیں چھوڑے گا، آپ بھی زور لگائیں گے پھر وہ بھی زور لگائے گا، پھر یہاں پہ ہو جائے گی ایک لڑائی، یہاں پہ ہو جائے گی ایک جنگ. یہ وہ جنگ ہے جو اسلام کی نگاہ میں مقدس ہے، یہ وہ جنگ ہے جو اسلام کی نگاہ میں مقدس ہے، لیکن یہ جنگ ہمارے سوشل ورکرز نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں ہمارا سلسلہ بھی جاری رہے اور معاشرے میں یہ نظام بھی جاری رہے. اسی لیے جتنی بھی آپ کوششیں کر لیں، آپ معاشرے سے یہ غربت کو، جہالت کو، بیماری کو، بے روزگاری کو، ان چیزوں کو دور نہیں کر سکتے. انبیاء علیہ السلام کی روش یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ جا کے اگر آپ اس کی کلائی مروڑنے میں کامیاب ہو گئے جو اصل میں اس غربت اور جہالت اور بیماری کا اصل سبب ہے، تو آپ کو 100 روپے بانٹنے نہیں پڑیں گے، معاشرے سے یہ ناہمواری دور ہو جائے گی. لیکن اس جنگ کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اس لڑائی کے لیے ہم تیار نہیں، اس لڑائی کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہی لوگ جو استحصال کرنے والے ہیں انہی کے ہاتھ سے راشن تقسیم کروا دیں. یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہی لوگ، سندھ میں سیلاب آ گیا، گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے، بعد میں پتہ چلا کہ جو سیلاب آیا یہ ایک بہت بڑا وڈیرا جو ایک بڑا سیاستدان بھی ہے، اس نے اپنی فصلیں بچانے کے لیے پانی کے رخ کو غریبوں کی آبادی کی طرف موڑ دیا اور گاؤں کا گاؤں تباہ ہو گیا، فصلیں ان کی تباہ ہو گئیں، غریبوں کی مکانات بہہ گئے. اب جب مکانات بہہ گئے تو یہی وڈیرا ٹرک لے کر آ گیا راشن بھر کے، اب یہی تو راشن بانٹ رہے، لوگ اسی کے ہاتھ سے راشن لے رہے ہیں، پھر وہ تصویر چھپا رہا ہے اخبار میں، اگلے دفعہ الیکشن میں پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں نے تمہاری مدد کی تھی نا جب سیلاب آیا تھا، تو جس کی وجہ سے سیلاب آیا. کتنے ہیں سادہ امیر بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو یہ ہمارا نظام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اصل میں وہ جنگ نہیں چاہتے، وہ مقابلہ نہیں چاہتے جس سے کہ معاشرے سے استحصال کا خاتمہ ہو. انبیاء علیہ السلام کو خدا نے کہا کہ جاؤ یہ مقابلہ کرو، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون باغی ہو گیا، سرکش ہو گیا، بے قابو ہوا جا رہا ہے، اس کے پاس جاؤ. اور موسیٰ علیہ السلام آگئے فرعون کے پاس اور یہ مقابلہ ہو گیا. جب یہ مقابلہ ہوگا تو پھر خدا کی مدد بھی سامنے آئے گی، خدا کی نصر بھی سامنے آئے گی، خدا کا وعدہ بھی پورا ہوگا. وہ نرید ان نمن علی الذی نستضعف فی الارض نجعلہم ائمتا ونجعلہم الوارثین، اور ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ لوگ جو روئے زمین پر کمزور بنا دیے گئے ہیں انہی کو زمین کا وارث بنا دیں، ان کو زمین کا وارث بنائیں جو کمزور بنا دیے گئے ہیں، جو مستضعف ہیں. مستضعف یعنی کمزور بنا دیا گیا ہے، کمزور نہیں ہے، وہ ضعیف نہیں ہے، مستضعف ہیں، ان کو سازشوں کے ذریعے کمزور کر دیا گیا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کی روش یہ تھی. پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے اندر یہ ساری خرابیاں ہوتی رہیں اور آپ فقط دیکھتے رہیں، آپ فقط اخلاق سکھاتے رہیں، آپ فقط نماز سکھاتے رہیں؟ نہیں، آپ نے جیسے ہجرت فرمائی، آپ مدینہ میں تشریف لائے، آپ نے فوراً ایک معاشرہ قائم کرنے کی کوشش شروع کر دی. دیکھیں، بظاہر تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی جو ہجرت ہے وہ اتفاقی ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کی ہجرت اتفاقی ہے. یعنی ہوا یہ کہ مشرکین کے قبائل نے باہم طے کیا کہ ان کو یا تو ہم قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، تو یہ ایک کمیٹی بنائی گئی. کچھ لوگ جلا وطن کے مخالف تھے، بڑے ہوشیار لوگ تھے، اور انہوں نے اسی وقت یہ کہہ دیا تھا کہ اگر جلا وطن کرو گے تو یہ ایک بڑی قوت بن کے سامنے آئیں گے اور پھر ہم سب کے مقابلے پہ آ جائیں گے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان کو قتل کر دو. تو اتفاق یہ ہوا کہ قتل کر دیا جائے، اور آپ پھر آپ جانتے ہیں واقعات کے، ہر قبیلے سے نوجوان لیے گئے اور وہ مسلح ہو کر اللہ کے رسول کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے. اللہ نے حکم دیا کہ آپ ہجرت فرمائیے، اور اس طرح آپ ہجرت کر کے چلے گئے. دیکھیے، واقعہ اسی طرح ہوا، لیکن اس سے پہلے کے کچھ اور واقعات ہیں، ان کو سامنے رکھیں گے تو بات بنے گی کہ پیغمبر نے مدینہ جانے کا ارادہ کیوں کیا. یثرب اس کا پرانا نام تھا، آپ نے مدینہ یثرب جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ مدینہ سے پہلے ہی کچھ لوگ آ کے مسلمان ہو چکے تھے، مدینے سے، جس کو بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں. پہلے مرحلے میں دو آدمی آئے، پھر 18 افراد آئے، پھر 70 افراد آئے. اس طرح اللہ کے رسول مدینہ نہیں گئے، لیکن اسلام مدینہ پہنچ گیا. پھر آپ نے مصعب ابن عمیر کو بھیجا مدینہ تبلیغ کرنے کے لیے، جو لوگ دین اسلام قبول کر رہے تھے ان کی تربیت کرنے کے لیے. مصعب جو ہے وہ ایک جوان تھے، 19 سال کے، انہوں نے جا کے وہاں کام کیا. قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج دونوں کے ساتھ انہوں نے رابطے کیے، اور پہلے سے مدینہ میں راہیں ہموار کر دیں. یہاں تک کہ انہوں نے کئی مرتبہ دعوت دی کہ آپ تشریف لائیے. یعنی پیغمبر یہ پلاننگ پہلے سے کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہیں مدینہ جانا ہے. ہاں واقعہ یہ ضرور ہوا کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا اور آپ کو ایک دم جانا پڑا، لیکن اس سے پہلے ایک آئیڈیا پہلے سے تیار تھا کہ آپ اگر مکے سے نکلیں گے تو مدینہ جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کا استقبال ہوا، بچوں نے بچیوں نے دف بجا کر اور وہ ترانہ گایا، تل البدر علینا من صنبات الوداع. تو یہ جو استقبال ہوا، یہ استقبال کن لوگوں نے کیا؟ کفار و مشرکین نے تو نہیں کیا نا، یہ مسلمان ہی تھے. یہ وہ مسلمان ہیں جو پیغمبر کے مدینہ پہنچنے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، یا بیعت عقبہ اولیٰ میں آئے تھے، یا بیعت عقبہ ثانیہ میں آئے تھے، یا مصعب ابن عمیر کی کوششوں سے مسلمان ہوئے تھے. تو ان لوگوں نے پیغمبر کا استقبال کیا. اب جب آپ مدینہ میں تشریف لے کر گئے، ایک بات اور عرض کروں درمیان میں کہ عبداللہ ابن ابی کا نام سنا ہوگا آپ نے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف منافقین. عبداللہ ابن ابی وہ شخص ہے کہ جس کو مدینے والے اپنا حاکم بنانے والے تھے، اس کی کورونیشن سیریمنی ہونے والی تھی عبداللہ ابن ابی کی، اور اسی دوران پیغمبر پہنچ گئے مدینے میں. جب آپ پہنچ گئے تو آپ نے جاتے ہی جو ابتدائی اقدامات کیے ان میں ایک میثاق مدینہ ہے کہ مدینہ کے تمام قبائل کو آپ نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک معاہدہ کیا، امن کا معاہدہ. اس میثاق مدینہ کے اندر صرف مسلمان قبائل نہیں تھے، یہودی قبائل بھی شامل تھے. مدینہ کے اندر جو یہودی قبائل تھے، بنو نضیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، اطراف میں بھی یہودی تھے، خیبر میں، فدق میں، تو جو یہودی قبائل مدینہ کے اندر تھے وہ بھی اس میثاق مدینہ میں شامل تھے. ایک امن کا ایسا معاہدہ آپ نے کیا جس کا لب لباب یہ تھا کہ ہم سب مل کے رہیں گے، آپس میں نہیں لڑیں گے، اور اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو سب مل کے مقابلہ کریں گے. اور سب سے اہم شق اس کی یہ ہے کہ مختلف جو قبائل ہیں ان کے اندر اگر کوئی اختلافی معاملہ پیش آ جائے تو وہ اپنے قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق فیصلہ کریں گے، لیکن اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے قبائل کے درمیان، یعنی اگر وہ ریزالو نہیں کر پائیں تو الٹیمیٹلی وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے فیصلہ کروائیں گے. یہ بالکل ایک نیو ٹرینڈ تھا مدینہ کے اندر، کیونکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں تھا. مکہ ہو یا مدینہ، وہاں قبائلی نظام تھا، قبائل تھے، قبائل جو ہیں وہ اپنے سردار کے پابند ہوتے تھے، جو قبائلی سردار ہوتے تھے وہی فیصلے کرتے تھے ہر چیز میں. تو اس قبائلی نظام میں پہلی مرتبہ اس سرزمین نے حجاز مقدس، جس کو آپ کہتے ہیں، پہلی مرتبہ یہ چیز سامنے آئی کہ اگر قبیلے کے اندر کوئی فیصلہ نہ ہو تو کوئی اور سپریم پاور ہے، اس کے پاس جا کے ہمیں فیصلہ کروانا ہے. یہ خود پیغمبر اکرم کی ایک بالادستی ہے جس کو قبائل نے قبول کر لیا میثاق مدینہ کی وجہ سے. اور اس میثاق کے اندر میں نے عرض کیا یہودی قبائل بھی شامل تھے، اس لیے یہودی بھی پابند ہو گئے کہ وہ بھی اپنے ڈسپیوٹیڈ میٹر میں اگر آپس میں حل نہیں کر سکے تو اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئیں گے. اور اس کے بعد بہت سارے معاملات آئے بھی، ہم تفصیل میں نہیں جا رہے، لیکن بہت سارے معاملات آئے پیغمبر اکرم کے پاس. تو اس طرح وہ جو ایک قبائلی نظام تھا، وہ جو ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی، وہ ٹرائبل سوسائٹی فرسٹ ٹائم اس ٹرائبل سوسائٹی نے ایک اپنی حرکت ایک موو شروع کی ٹوارڈز دی سینٹرلی ایڈمنسٹرڈ سوسائٹی. ایک مرکزی کنٹرول والا نظام, اب مجھے کہنے دیجئے کہ ایک مرکزی سیاسی نظام کی طرف وہ سوسائٹی گریجولی موو کرنے لگی. اسی کو حکومت کہتے ہیں ہم. حکومت جھنڈے والی گاڑی کا نام نہیں ہے کہ بہت ساری گاڑیاں ہیں جھنڈے والی, ایک صدارتی محل ہے, ایک وزیر اعظم کا محل ہے, ایک گورنر بھی ہے, ایک وزیر اعلیٰ بھی ہیں, بہت سارے محلات ہیں, بہت سارے کاریں ہیں, بہت سارے ادارے ہیں, بہت سارے محکمے ہیں, لیکن کنٹرول نہیں ہے معاشرے پر. جس کی دل چاہے جس کو قتل کر دے, جس کو لوٹ لے, جس کو جہاں ڈاکہ ڈال دے, جو قانون شکنی کر دے. قانون کی قیمت 100 روپے ہے, 50 روپے ہے. اگر آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے, کاغذات نہیں ہیں, انڈیکیٹر نہیں ہے, آرن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, 50 کا نوٹ ہے, تو قانون کی قیمت جو ہے وہ 50 روپے ہو. تو جہاں پر یہ حال ہو تو اس کو حکومت نہیں کہتے. ہم سمجھتے ہیں حکومت جھنڈے والی گاڑی کا نام. حکومت اقتدار کنٹرول کا نام ہے. کنٹرول رائٹ آف دا اسٹیٹ جس کو کہتے ہیں, حکومت ایکچولی اس رائٹ آف دا اسٹیٹ کا نام ہے. تو پیغمبر اکرم نے مدینے میں وہ رائٹ قائم کی کہ کوئی شخص قانون شکنی نہ کرے, کوئی شخص قانون سے بالا تر نہ ہو. لیکن اسلام کا جو نظام ہے, سیاسی نظام, حضرت امام خمینی کا جملہ ہے اس حوالے سے, ایک فرمایا کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ اصل میں قانون کی حکومت کا نام ہے. اسلام کی حکومت قانون کی حکومت ہے. اسلام کی حکومت کوئی فردی حکومت نہیں ہے. یا جو موجودہ دور میں جس شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں نظام ولایت فقیہ کی حکومت کا مطلب مولوی کی حکومت نہیں ہے. فقیہ کی حکومت کا مطلب قانون کی حکومت. وہ قانون جس کا پابند ہر شخص ہے, فقیہ بھی پابند ہے, عوام بھی پابند ہے. اگر پیغمبر اکرم بھی ایک معاشرہ قائم کر رہے ہیں تو پیغمبر اکرم خود بھی اس قانون کے پابند ہیں. اگر امام علی ایک معاشرے کی قیادت کر رہے ہیں تو امام علی بھی اس قانون کے پابند ہیں. اس کو کہتے ہیں اسلام کا نظام. تو قانون کی بالادستی آپ نے قائم کی, قانون کی حکومت آپ نے قائم کی. اس سے پہلے قانون کیا تھا؟ اس سے پہلے قانون جو تھا وہ قبیلے کے سردار جو کچھ کہہ دیتے تھے وہ قانون ہو جایا کرتا تھا. جو سردار نے کہہ دیا وہ قانون. اب ظاہر ہے قبیلے تو بہت سارے تھے, ایک قبیلہ تو نہیں تھا کوئی. جب بہت سارے قبیلے ہیں, بہت سارے سردار ہیں, بہت سارے سردار ہیں, اس کا مطلب بہت سارے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں. اور جہاں ایک ستارہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں گے اس معاشرہ کا حال کیا ہوگا, آپ سمجھ لیں. تو بات ذرا لمبی ہو گئی ہے اصل میں اس تناظر میں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کون سی حکومت قائم کی. حکومت تو لیجسلیٹو کونسل کا نام ہے, حکومت تو ایگزیکٹو کا نام ہے, حکومت تو جوڈیشری کا نام ہے. جناب علی جب معاشرہ سادہ تھا تو یہ سارے اختیارات ایک ہی آدمی کے پاس تھے. جب معاشرہ سادہ تھا, جب سادہ ایک حکومت قائم ہوئی, ایک ایسی سوسائٹی جس نے حکومت دیکھی نہیں تھی, جہاں بادشاہت بھی نہیں تھی عرب کی سرزمین میں, اس خطے میں بادشاہ بھی نہیں گزرے کبھی, یہ لوگ جانتے نہیں بادشاہت کیا چیز ہے. یہ وجہ ہے کہ پیغمبر کے بعد بھی جو 40 سال تک مختلف خلفاء آتے رہے انہوں نے بھی بادشاہت نہیں کی. ان کے علم میں نہیں تھا بادشاہ کیا ہوتا ہے. جب ایران فتح ہوا, بادشاہ سلامت کے بہت سارے کپڑے آئے دوسرے خلیفہ کے زمانے میں, ان کے سامنے پیش کیا گیا, انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ لباس ہے, کپڑے ہیں, شاہی جوڑے ہیں یہ. تو انہوں نے کہا کون پہنتا رہے؟ کہا بادشاہ سلامت پہنتے تھے, ایران کے بادشاہ. تو انہوں نے کہا یہ سارے کپڑے ایک ہی آدمی پہنتا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں, یہ سارے کپڑے ایک ہی شخص پہنتا تھا. کہ کیسے پہنتا رہے بھائی, ایک شخص اتنے سارے کپڑے کیسے پہن سکتا ہے؟ پھر ایک صاحب کو لایا گیا, ان کو یہ سارے کپڑے پہنائے گئے, بادشاہ بنایا گیا ان کو, اور دکھایا گیا کہ یہ کہیں اس طرح ہوتے تھے بادشاہ. انہوں نے کہا او حاضر شیون عجیب, ایسے بادشاہ ہوتے تھے. انہوں نے بادشاہ نہیں دیکھا تھا, نہ ان کی اپنی زندگی بادشاہوں والی گزرتی تھی. تو اس خطے میں حکومت تھی نہیں کوئی, بادشاہ تھی نہیں. تو یہاں جب پہلی مرتبہ حکومت کا تصور سامنے آئے گا, اقتدار کا تصور سامنے آئے گا, نیچرلی وہ سادہ ہوگا. تو وہ سادہ تصور تھا. اس میں اگر آپ کہتے ہیں مقننہ, قانون ساز ادارہ, قانون ساز ادارہ اللہ کے رسول کے موجودگی میں کون ہوگا؟ قانون دینے والے تو خود اللہ کے رسول ہیں. وما اتاکم رسول فخذو, جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس چیز سے منع کر دیں رک جاؤ، یہی قانون. آپ کہیں گے عدلیہ، عدلیہ کیا ہے؟ فیصلہ کرنے والا ادارہ ہے نا. عدلیہ کا مطلب انصاف فراہم کرنا. انصاف فراہم کرنے کے لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ فلا و ربو کا لا یؤمنون حتی یحکموک کا فیما شجر بینہم، بس تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتے جب تک اپنے ڈسپیوٹڈ میٹرز آپ کے پاس آ کے ریزالو نہ کروائیں، آپ کے پاس آ کے فیصلہ نہ کروائیں. پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. دیکھیں نا، یہاں تو فیصلے ہو جاتے ہیں، سیشن کورٹ میں فیصلہ ہوا، ہائی کورٹ میں اپیل چلے گئی، ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوا، سپریم کورٹ میں اپیل چلے گئی، سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوا، صدر سے اپیل کر دی، فلاں اس طرح چل رہا ہوتا ہے. نہیں، شریعت کے کورٹ میں ایسا نہیں ہوگا. ایک فیصلہ جو ہو گیا ہو گیا، اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا اس کو یہ سزا دے دو، بس باہر لے جاؤ سزا دے دو، ختم ہو گئی بات. دین اینڈ دیئر. تو اختلافی مسائل میں فیصلہ کرنے کے لیے پابند کیا گیا ہے مسلمانوں کو کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس جا کر فیصلہ کروائیں. اور جو مسلمان نہیں ہیں مدینہ میں، جو مسلمان نہیں تھے، وہ میثاق مدینہ کے مطابق اختلافی معاملے میں اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے فیصلہ کروانے کے لیے. یہ جوڈیشل تھی اس زمانے میں، جوڈیشری تھی. ایگزیکٹو کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے موجودگی میں کوئی اور ایگزیکٹو کیسے بن سکتا ہے؟ کیا مدینہ میں یہ بات سامنے آئی کہ اے مدینہ کی جو یہ ریاست یا ریاست نما ایک وجود میں آ رہی ہے، اس کو ہیڈ کون کرے گا؟ اس میں الیکشن کروایا جائے یا سلیکشن کروایا جائے یا نومینیشن کروایا جائے یا مشورے سے بنایا جائے؟ مشورے کی آیت بھی قرآن کریم کے اندر آ گئی ہے، ایک نہیں دونوں مقامات پر آئے مشورے کی آیت. لیکن کیا ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنانے کے لیے مشورہ کیا پیغمبر نے؟ نہیں کیا. مشورہ کیا آپ نے بہت سے معاملات میں، لیکن ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنانے کے لیے مشورہ نہیں کیا. اللہ کے رسول کی موجودگی میں بھلا کون بن سکتا ہے؟ اور تو چونکہ سادہ معاشرہ تھا، اس لیے یہ شعبے اس طرح نہیں تھے. یہ شعبے تو اب وجود میں آئے ہیں جب دنیا میں یہ ویسٹرن ڈیموکریسی آئی اور یہ کہا گیا کہ یہ ایک باڈی ہے جس کا کام ہے لیجسلیشن، جس کا آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ، کہ قانون سازی یہاں پر ہوگی. وہ قانون سازی ایسی ہوگی کہ وہ کسی چیز کے پابند نہیں، کسی قانون کے پابند نہیں ہے وہ، یعنی اللہ کے قانون کے، بس جو چاہیں وہ قانون بنا سکتے ہیں، ان کو اتنے اختیارات دے دیے گئے ہیں. ابھی جرمن کی جو چانسلر کہلاتی ہیں نا، خاتون ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ یہ بڑی ریلیجیس خاتون، مذہبی گھرانے سے ان کے تعلق رکھتی ہیں. لیکن جرمنی کے اندر جب ابھی ہم جنس پرستی کا قانون آیا، گو کہ وہ اس کی مخالف تھیں اور چرچ بھی مخالف تھا اس کا، لیکن چونکہ پارلیمنٹ میں جب پیش ہوا پاس ہو گیا، وہاں سے پاس ہو گیا، تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کا. تو بات یہ ہے کہ لیجسلیشن، قانون سازی کا کچھ اختیار اسلام نے بھی دیا ہوا ہے. ایسا نہیں سارے قانون اسلام نے بنا کے پیش کر دیے، نہیں، کچھ اصول قواعد ضوابط دے دیے گئے ہیں، اس کی روشنی میں آپ ڈے ٹو ڈے لیجسلیشن کر سکتے ہیں. تو وہ جب کرنا چاہیں پارلیمنٹ بنا لیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے، ایک مجلس شورا بنا لیں، ایک پارلیمنٹ بنا لیں. لیکن جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم آ چکا ہے، اس سے آگے بڑھ کے قانون نہیں بنا سکتے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. تو قانون سازی ہے لیکن ان لمیٹڈ ایکسٹینٹ. یا جو موجودہ تصور آیا ہے عدلیہ کا، آزاد عدلیہ، ایک ایسی آزاد عدلیہ ہے جو کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے. لیکن وہ عدلیہ جو اللہ کے رسول کے دور میں تھی، آپ خود فیصلہ کیا کرتے تھے. بعد میں جب اسلامی ریاست کو اور ایکسپینشن مل گئی اور بہت سارے خطوں میں اسلام پہنچ گیا، تو ضرورت اس بات کی ہوئی کہ کچھ قاضی اور بنائے جائیں. تو وہ قاضی جو بناتے تھے وہ خلیفہ خود ہی بنا لیا کرتے تھے، اور ان کو بنانا اور ان کو معزول کرنا دونوں کا اختیار خلیفہ کے پاس تھا. لیکن جو ہمارا یہ نظام اس وقت ہے، اس میں بنا تو سکتے ہیں لیکن معزول نہیں کر سکتے، اور اس کے پابند بھی نہیں. تو یہ جو ریاست کے حصے بکھرے ہیں، یہ جو آرگنز آف دا اسٹیٹ ہیں، یہ اس زمانے کا تصور نہیں تھا، لیکن ایک ریاست وجود میں آ گئی. ریاست کا مطلب کیا ہے؟ ریاست کا مطلب یہ ہے کہ اب وہاں پر قانون کی حکمرانی ہوگی، قانون کی بالادستی ہوگی، اس کو کہا گیا ریاست. اب قرآن کریم یہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، وَإِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ اقام الصلاۃ و آتوا الزکاۃ و امروا بالمعروف و نہوا عن المنکر، کہ اللہ کے جب نیک بندوں کو اقتدار مل جائے، مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ تمکنت مل جائے زمین پر، تمکنت یعنی اقتدار، حکومت، اختیار، پاور، اگر یہ مل جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہیں عن المنکر کرتے ہیں. دیکھیں پیغمبر اکرم کو اقتدار کی ضرورت نہیں تھی، مولا علی کو حکومت کی خواہش نہیں تھی. علی کے نزدیک تو حکومت جو ہے وہ، کبھی فرمایا کہ یہ جو تمہاری جو میری پھٹی ہوئی جوتی ہے جس میں مزید پیبر لگانے کی گنجائش نہیں ہے، اس سے بھی بدتر ہے، سنے نا آپ نے. کبھی فرمایا کہ یہ بکری کی چھینک سے جو ناک سے غلاظت نکلتی ہے اس سے بھی حقیر ہے میرے نزدیک یہ حکومت. اچھا مولا اتنی ہی حقیر اگر یہ حکومت ہے، اگر اتنی ہی حقیر ہے یہ حکومت، تو جب یہ چھن گئی تو احتجاج کیوں کیا آپ نے؟ ٹھیک ہے، ایسی پرانی جوتی جس میں مزید پیبند لگانے کی گنجائش نہیں ہے، اگر مسجد سے باہر نکل کے پتہ چلا غائب ہو گئی وہ جوتی، تو خاص افسوس تو نہیں ہوگا، چلو چلی گئی. تو اگر اتنی ہی حقیر یہ حکومت ہے تو آپ خطبہ شخشخیہ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ خطبہ شخشخیہ پڑھا ہوگا آپ نے نجل البلاغہ میں، خطبہ شخشخیہ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو مولا علی فرمائیں گے کہ تم خود ہی پڑھ لو خطبہ شخشخیہ، پورا پڑھو آخر تک، پورا تو پڑھتے نہیں ہیں. اس کے آخر میں فرمایا کہ اگر خدا نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ وہ ظالموں کی شکم پوری اور مظلوموں کی گرسنگی، مظلوموں کے بھوکے رہنے پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، تو میں اس خلافت کی باغ ڈور کو اس کی پشت پہ ڈال کے چھوڑ دیتا اور اس کے آخر والے کو اسی سے سیراب کرتا جس سے اول والے کو سیراب کیا. یعنی اگر علی کے نزدیک اس حکومت کی کوئی قدر و منزلت ہے تو خدا کا وہ عہد ہے کہ جس میں خدا نے یہ کہا ہے کہ جب بھی معاشرے میں صورتحال یہ ہو جائے کہ ظالم مضبوط ہو رہا ہو، ظالموں کا پیٹ بھرا ہوا ہو، مظلوم بھوکا ہو، تو علماء چین سے نہیں بیٹھیں گے. یہ خدا نے یہ عہد لیا ہے. اگر یہ عہد نہ ہوتا تو علی علیہ السلام کو حکومت کی کوئی خواہش نہیں. یعنی اگر حکومت میں کوئی انٹرسٹ ہے علی علیہ السلام کو، اگر حکومت کا کوئی ہدف و مقصد ہے پیغمبر اکرم کی نظر میں، تو یہی ہے کہ معاشرے میں ایک عادلانہ نظام قائم ہو اور ظلم و ستم کا خاتمہ ہو. اور یہ انبیاء علیہ السلام کی آمد کا، بعثت کا الٹیمیٹ پرپز ہے. انبیاء کی آمد کے مقاصد کئی آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں نا، لیکن الٹیمیٹ اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سورہ حدید میں آیت نمبر 25 میں یہ آیا ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان، کہ ہم نے رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو اتارا. میزان یعنی ترازو. انبیاء علیہ السلام اپنے ساتھ کوئی ترازو لے کر آئے؟ نہیں، ترازو لے کر نہیں آئے. ترازو یعنی نظام عدل، ترازو یعنی ایک عادلانہ نظام، ایک عادلانہ نظام لے کر آئے ہیں وہ. لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل و انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. تمام انبیاء کے لیے کہا گیا، لقد ارسلنا رسولنا، رسولوں کو، تمام رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک عادلانہ معاشرے کا قیام، ایک عادلانہ معاشرہ قائم ہونا، ظالمانہ نظام کا خاتمہ. یہ وہ ہدف ہے جس کے لیے انبیاء علیہ السلام اس سینٹر آف پاور سے ٹکرا جاتے ہیں، ان کا مقابلہ ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، جنگ ہو جاتی ہے. یہ جنگ اسلام کی نظر میں مقدس ہے. یہ جنگ ظلم کے خاتمے کے لیے، مظلوم کی مدد کے لیے اسلام کی نگاہ میں مقدس جنگ ہے. جب یہ جنگ ہوگی، جب ہی وہ عادلانہ معاشرہ قائم ہوگا. ورنہ معاشرے پر ایسے لوگ مسلط رہیں گے جیسے مکے میں مسلط تھے. دیکھیں مدنی معاشرہ اور مکی معاشرے میں کیا فرق ہے؟ پیغمبر وہی ہیں، دین اسلام وہی ہیں، انسان بھی کم و بیش وہی ہیں. مکے میں بھی مشرکین ہیں، مدینہ میں بھی مشرکین ہیں، مدینہ میں ذرا اہل کتاب نسبتاً زیادہ ہیں، ورنہ صورتحال ایک جیسی ہے کم و بیش. مکے میں بھی قبائلی نظام ہے، مدینہ میں بھی قبائلی نظام ہے. لیکن مکے میں صورتحال یہ ہے کہ جو قبائل کے سردار ہیں ان کا کنٹرول، ان کا ہولڈ ایسا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ بیچارے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے. ان کو روکا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے، ٹیز کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، قتل بھی کیا جاتا ہے. قتل کر دیے گئے نا بہت سے لوگ. جناب ہمارے یاسر کا والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ، اور کئی لوگ، بلال حبشی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سخت گرمی میں دھوپ میں ان کو تپتے ہوئے ریت پر لٹا کے بھاری پتھر سینے پہ رکھ کے کوڑے سے مارا جاتا ہے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اصل میں مدینہ کا جو، مکے کا جو کنٹرول ہے وہ ابو جہل اور ابو لہب ٹائپ کے لوگوں کے ہاتھوں میں. اگر معاشرے کا کنٹرول ابو لہب اور ابو جہل ٹائپ کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہو تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، وہ قسم پرسی کی زندگی گزارتے. اگر کوئی مسلمان کہیں سے گزر رہا ہے اور معاشرے میں کوئی برائی ہو رہی ہے مکے میں، وہ روک نہیں سکتا، وہ منع نہیں کر سکتا. اس لیے سورہ فرقان میں کہا گیا ہے، سورہ فرقان مکی سورہ ہے، اس میں کہا گیا وہ اذا مروا باللغو مروا کراما، کہ جب وہ بےہودگی کے پاس سے گزرتے ہیں، غلط کام دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اپنے دامن کو بچا کے چلے جاتے ہیں. ان کے تقوی کے لیے، ان کی ایمانداری کے لیے، ان کی نیکی کے لیے یہی بہت ہے کہ انوالو نہیں ہوتے، روک نہیں سکتے. لیکن مکے میں روک نہیں سکتے، لیکن مدینے میں ایسا نہیں. مدینے کا معاشرہ اور ہے. پیغمبر کی ہجرت کے بعد جب یہ مدینہ بنا، پہلے تو یثرب تھا نا، پھر جب یہ مدینہ منورہ، مدینہ النبی، مدینہ طیبہ، جب یہ مدینہ منورہ بن گیا، جب یہ مدینہ النبی بن گیا، اب یہاں کا کنٹرول اللہ کے رسول کے ہاتھ میں. یہاں ایسا نہیں ہوگا کہ معاشرے کے اندر کوئی غلط کام کر رہا ہے اور باقی لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں یا سر جھکا کے گزر رہے ہیں. نہیں، یہاں پر حکم یہ ہے وَإِذْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، نیکیوں کو حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. آگے بڑھ کے لوگ کہیں گے یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ کیا غلط کام کر رہے ہو. اچھا، وہ شخص پلٹ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کون ہوتے بولنے والے، آپ اپنے کام سے کام رکھے جائیے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا پلٹ کے کہ آپ کون ہوتے بولنے والے. بھائی ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ہمارا معاشرہ بھی مکی معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ بھی مکی معاشرہ ہے. مکی معاشرہ وہ ہے جس کا کنٹرول فاسق و فاجر لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. جب معاشرے کا کنٹرول فاسق فاجر لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے تو نیک لوگ قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں. ان کی نیکی کے لیے، ان کی ایمانداری کے لیے، ان کی تقویٰ کے لیے یہی بہت ہے کہ وہ خود انوالو نہ ہو غلط کام میں، لیکن روک نہیں سکتے. اگر وہ کسی کو کہیں گے آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں، آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، آپ یہ رشوت کیوں لے رہے ہیں، آپ حجاب کیوں نہیں کر رہی ہیں، وہ پلٹ کے کہیں گے آپ کون ہوتے بولنے والے، آپ نہ سر جھکائیں چلے جائیں. آپ کو کوئی ہوتے ہیں بولنے والے یا نہیں ہوتے، آپ کچھ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. نہیں، قرآن کریم کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء وبعض، ایمان والے مرد و عورت ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، ایک دوسرے کے نگران ہیں، ایک دوسرے کے نگہبان ہیں. پیغمبر نے فرمایا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص تم میں سے نگران ہے، نگہبان ہے. پیغمبر نے فرمایا جو کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، ہاتھ سے روکے، نہ ہو تو زبان سے روکے، نہ ہو تو دل سے کم از کم برا سمجھے. کچھ ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اگر آپ والمؤمنون والمؤمنات میں آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں نا، بول بھی سکتے ہیں، روک بھی سکتے ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر، وہ ان کو نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، یہ کیا بات ہو گئی؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ ہاں آپ بل مومنوں بل مومنات سے باہر چلے جائیں، ہم کچھ نہیں ہوتے، لکم دینوں کو ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. کس کو کہا گیا یہ؟ قل یا ایھا الکافرون، ہم کچھ نہیں ہوتے بھائی، تم اپنے راستے پہ چلو، ہم اپنے راستے پہ چل رہے ہیں. تو ہمارا معاشرہ ابھی مکی معاشرہ ہے، مدنی معاشرہ نہیں بنا. مدینے میں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص برائی کرے اور دوسرے مسلمان خاموشی سے سر جھکا کے چلے جائیں، روکیں گے اس کو؟ مکے میں نہیں روک سکتے. ایک مکی معاشرہ مدنی معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ ہر گلی پہ ایک ہرا جھنڈا لگا دیں، ہر چوراہے پہ مدنی چینل کے بڑے بڑے اسکرین لگا دیں، مدنی معاشرہ بن جائے گا؟ نہیں. مدنی معاشرہ بنانے کے لیے پورا ایک مرحلہ ہے. سب سے پہلے تو مدنی معاشرہ بنانے کے لیے ہجرت کرنی پڑتی. ہجرت، پیغمبر نے ہجرت کی. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو گئی، کہاں کہاں سے ہجرت کر کے ہم لوگ کراچی پہنچے ہیں ابھی؟ اب یہاں سے آگے سمندر ہے. وہ لوگ، کچھ لوگ کر رہے ہیں ہجرت، لیکن وہ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، اس طرف ہجرت کر رہے ہیں. وہاں تو اسلام نہیں آئے گا، مدنی معاشرہ قائم نہیں ہوگا. ایک اور ہجرت ہے جس کو کرنے کی ضرورت ہے. پیغمبر نے فرمایا المہاجر من ہاجر بالسیئات، مہاجر وہ ہے جو گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرے. والمجاہد من جاہد بالنفس، اور مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے. ابھی ہمیں اس ہجرت کی ضرورت. اس ہجرت کی ضرورت ہے جس کے لیے ماہ مبارک رمضان بھی ایک اہم موقع ہے، کہ جس میں ہم گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کریں، جس میں نفس سے جہاد کریں. جب اس مرحلے سے گزریں گے اور اچھے لوگ وجود میں آ جائیں گے بہت بڑی تعداد میں، کیونکہ معاشرے میں اچھے لوگوں کا وجود ضروری ہے. اگر معاشرے میں لوگ کرپٹ ہوں اور اس معاشرے میں آپ چاہیں گے کہ ایک عادلانہ نظام آ جائے، خواہ اسلام کا نظام ہو، قرآن کا نظام ہو، نہیں چلے گا وہ. اس کے لیے لوگوں کو اچھا ہونا ضروری ہے، لوگوں کا پاک و پاکیزہ ہونا ضروری ہے، اچھے لوگ تیار کرنا ضروری ہے. ایسے ادارے ضروری ہے جہاں اچھے لوگ تیار ہوں. اچھے لوگ درختوں میں پھلتے ہیں، اچھے لوگ کارخانوں میں تیار ہوتے ہیں. جی ہاں، کارخانوں میں تیار ہوتے ہیں، لیکن وہ کارخانے ماؤں کی گودیں ہیں جہاں اچھے لوگ تیار ہوتے ہیں، وہاں سے اچھے لوگ تیار ہوں گے. وہ درخت جو ہیں وہ خاندان ہے، ایک خانوادہ ہے جہاں اچھے بچے تیار ہوتے. تو اچھے لوگ جب معاشرے میں کافی تعداد میں ہوں گے تو اس معاشرے میں اچھے قوانین آئیں گے. دیکھیں، جتنی مدنی آیتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، مدنی صورتیں، مدنی آیتیں، ان میں آپ کو وہ سارے قوانین نظر آئیں گے، مکے میں نظر نہیں آئیں گے. عبادات کی تفصیلات، روزے، زکوٰۃ، حج، سزائیں، حدود، تعزیرات، قصاص، دیات، وراثت کا قانون، پردے کا حکم، شراب کا حرام ہونا، سود کا حرام ہونا، یہ سارے اجتماعی احکامات جو ہیں یہ سب مدنی صورتوں کے اندر ہے، مکے میں نہیں آئی ہے. مکے میں صرف توحید، آخرت، انسان کی تخلیق کے مقاصد، اخلاق، وہاں یہی ہو سکتا تھا. جب ایک اچھا معاشرہ قائم ہو، جب ایک صالح افراد پر مشتمل معاشرہ قائم ہوتا ہے تو اچھے قوانین نافذ ہوتے ہیں، لوگ اچھے ہونے چاہیے. یہ جو ایک نعرہ آپ نے بھی سنا ہوگا، چہرے نہیں نظام کو بدلو، پہلے بھی شاید میں نے تبصرہ کیا کہیں اس پہ، چہرے نہیں نظام کو بدلو. لوگ سمجھتے ہیں کہ نظام تبدیل ہو جائے گا سب کچھ صحیح ہو جائے گا. اچھا، نظام بدلنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں مثلا اسلام کا نظام آ جائے، اسلام کا نظام آ جائے گا ایک دم پیٹرول 20 روپے لیٹر ہو جائے گا دوبارہ، یا ڈالر ایک دم 25 روپے کا ہو جائے گا. اچھا، اسلام کا نظام آنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ حکمران رکاوٹ ہیں، یہ لاتنے نکالنا نہیں چاہتے ہیں. تو دیکھیں اصل میں بات یہ ہے، یہ جو نعرہ ہے چہرے نہیں نظام کو بدلو، یہ نعرہ اصل میں سوشلسٹوں کا نعرہ تھا، اور ان کا نعرہ کچھ اس طرح تھا کہ چہرے نہیں سماج کو بدلو. وہ کہتے تھے ظلم و ستم کے راج کو بدلو، چہرے نہیں سماج کو بدلو. اچھا وہ پھر بھی مناسب تھا، اسلام پسندوں نے چرا لیا. اب آپ کو پتہ آج کل سوشلزم کا تقریباً نام ختم ہو چکا ہے، اور وہ ساری تحریکیں جو تھیں وہ سب پٹ چکی ہیں، ترقی پسند تحریکیں اور یہ وہ، اب ان کا زمانہ رہا نہیں. اسلام پسندوں نے ہائی جیک کر لیا. ان کے اشعار بھی اسلام پسند پڑھتے ہیں آج کل، یہ جو ہے نا خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا، یہ ساحل لدھیانوی کا کلام ہے. ساحل لدھیانوی کیا تھے؟ سرخے تھے وہ بھی. تو حبیب جالب، ساحل لدھیانوی، فیض احمد فیض، ان کے کلام اب اسلام پسند پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. تو ان کا نعرہ تھا، اسلام پسندوں نے نعرہ بنا دیا چہرے نہیں نظام کو بدلو. میں یہ کہتا ہوں کہ چہرے نہیں نظام نہیں، سب سے پہلے انسان کو بدلو، پہلے انسان کو تو بدلو. انبیاء علیہ السلام نے آتے ہی ایک دم نظام پہ قبضہ نہیں کیا، انبیاء علیہ السلام نے آتے ہی نظام پہ قبضہ نہیں کیا، انسانوں پہ کام کیا. پہلے انسانوں پہ کام کیا. ایک مثال دیتا ہوں میں، اب وقت ہو گیا اب اسی پہ ختم کروں میں. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. فرعون نے کہا کوئی نشانی لے کر آئے ہو؟ دو نشانیاں دکھائیں، ایک انہوں نے اپنا عصا ڈنڈا جو ان کے ہاتھ میں تھا وہ پھینکا، وہ ایک دم صاف بن گیا. ایک انہوں نے اپنا ہاتھ ایسے گریبان سے نکال کے دکھایا، ایک دم روشنی نکل آئی اس سے. دو چیزیں دکھا دی، ٹریلر دکھایا خالی ابھی، دی کیرٹ اینڈ دا سٹک، یعنی جلال اور جمال دونوں دکھا دیا انہوں نے. اچھا فرعون جیسا بھی تھا، تھا تو انسان ہی نا، جتنا بھی اسٹرانگ امیجنیشن کا ہوگا لیکن تھا تو انسان ہی نا. کہلواتا تھا اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ، لیکن خود اس کو تو اپنی حقیقت کا علم ہوگا کہ میں کیا ہوں. ایک انسان کتنا ہی اسٹرانگ ول پاور والا ہو، اس کے سامنے ایک دم سانپ آ جائے اور وہ سانپ بھی ایک دم ڈنڈا سانپ بن جائے، تو اس کی حالت خراب تو ہوئی ہوگی. ایک دم سانپ آ جائے کسی انسان کے سامنے، ڈر تو جائے گا انسان، چاہے وہ ظاہر کرے نہ کرے، لیکن ایک دم ایک انسان کے سامنے سانپ آ جائے، اژدہا آ جائے، تو ڈر تو گیا ہوگا فرعون بھی. موسیٰ علیہ السلام ایک چھوٹا سا کام اور کر لیتے، اور وہ یہ کہ اس سانپ کو اشارہ کرتے اور سانپ جا کے فرعون کو ڈس لیتا، سانپ جا کے فرعون کو ڈس لیتا، فرعون صاحب وہیں گر جاتے. موسیٰ علیہ السلام آتے فرعون کو اٹھا کے سائڈ پہ ڈالتے، ان کی سیٹ پہ خود بیٹھ جاتے اور کہتے عزیز ہم وطنوں 90 دن میں انتخاب کرا دوں گا. پھر کون پوچھتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ شارٹ کٹ طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا؟ اتنی لمبی تحریک چلائی، اس میں مقابلہ ہو رہا ہے اور جادوگروں سے مقابلہ ہو رہا ہے، پھر لوگ آمادہ ہو رہے ہیں اور ظلم بھی ہو رہا ہے، کرتے کرتے بالآخر وہ دریائے نیل والا واقعہ ہوا اور فرعون غرق ہو. پہلے مرحلے پہ یہ کام ہو جاتا، جان چھوٹ جاتی فرعون سے. تو دیکھیں اس طرح معاشرے میں تبدیلی لانا انبیاء علیہ السلام کی روش نہیں. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ اس نظام عدل کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، لوگ پارٹیسپیٹ کریں، لوگ آمادہ ہوں. معجزے سے نہیں ہوگا یہ، نہ موسیٰ علیہ السلام نے معجزے سے یہ کام کیا، نہ پیغمبر اکرم نے معجزے سے یہ کام کیا، نہ امام زمانہ معجزے سے یہ کام کریں گے. معجزے سے نہیں کریں گے کہ ایک ایسی ہوا چلے گی سارے ظالم جابر فاسق فاجر لوگ پھر نار ہو جائیں گے، مومنین کے مزے آ جائیں گے، کچھ نہیں کرنا پڑے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ سارے فاسق فاجر پھر نار ہو جائیں گے ایک ہوا ایسی چلے گی، عامر فاروقی کی جگہ آپ ڈی آئی جی لگ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ ایک جدوجہد ہوگی، ایک کوشش ہوگی، ایک سٹرگل ہوگی جس میں امت ساتھ دے گی اپنے امام کا، مقابلہ ہوگا، اور اس کے بعد ظالم جو ہیں وہ نیست و نابود ہوں گے اور مظلوم جو ہے وہ کامیاب ہوں گے. کل ہم اسی سے آگے بڑھیں گے بات. اور اسی دعا، یہی دعا ہم کرتے ہیں ماہ رمضان میں. دعا افتتاح پڑھنے کی بہت تاکید ہے رمضان میں روزانہ، ذرا لمبی دعا ہے، لیکن دعا افتتاح کا ترجمہ آپ پڑھیں، اس کے اندر ایسے بہت سارے جملے ہیں. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمۃ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرۃ. بارالہ ہم تجھ سے امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، آسرا لگائے بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایسی بڑی وسیع حکومت کی کہ جس میں اسلام کو عزت اور سربلندی حاصل ہوگی اور نفاق کو سرنگونی حاصل ہوگی. بارالہ ہمیں اس نظام کے دعوت دینے والوں میں سے قرار دے. تو یہ دعا ماہ رمضان میں پڑھی جاتی. اسی کے اور جملے بھی ہیں جو میں نے خطبے میں بیان کیا، وہ بھی اسی کا جملہ ہے. الحمدللہ الذی یمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویذل المستکبرین. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ جس نے نیک لوگوں کو، سارے لوگوں کو بلند کیا. ویرفع المستضعفین، کمزور لوگوں کو بلند کر دیا. ویذل المستکبرین، مستکبر کو ذلیل و خوار کیا. ویہلک ملوکاً ویستخلف آخرین، بڑے بڑے بادشاہوں کو اس نے ہلاک کر دیا، ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے آیا. یہ خدا کا نظام ہے، ہر دور میں ہوا ہے، یہ آج بھی ہو رہا ہے، لیکن اپنی آئیڈیل شکل میں، اپنے کامل شکل میں اس وقت ہوگا جب امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف تشریف لائیں. یہیں روک دیتے ہیں، کوئی سوال جواب کا سیشن ہے کچھ؟ حاضر ٹھیک ہے، اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ بارالہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کسب فیض کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما، مومنین کرام جہاں جہاں آباد ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مسلمان جہاں جہاں عالم کفر کے خلاف برسر پیکار ہیں انہیں کامیابی عطا فرما، مسلمانوں کے وہ تمام مخلص رہنما جو اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کوشش ہیں انہیں طول عمر عطا فرما، اس روز زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار عوان میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.